أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إن إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو سورتیں آپ کو یاد ہیں اس کو پڑھواتے آپ شرماتے ہیں. ارے اتنا زور سے پڑھنا چاہیے کم سے کم ٹیپ میں میری کچھ آواز تو آ جائے، آواز ہی نہیں آتی آپ لوگوں، اور صرف اسی لیے آپ ڈرتے ہیں کہ غلطی پڑی جائے گی. صرف اسی لیے سورہ نصر شریف، یہ مدنی ہے. اس میں ایک رکوع، تین آیتیں، 17 کلمے 17 ورڈز اور 77 حروف ہیں، 77 لیٹرز اس کے اندر ہیں. نصر کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا، جس کا ماحولیاتی نظام یہ ہے، سبحان اللہ، حضور ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے. کفار مکہ نے یہاں بھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑا، مسلسل آپ کے در پہ آزار رہے. جنگ بدر اسی میں واقع ہوئی، غزوہ احد اسی میں واقع ہوئی، جنگ خندق اسی میں واقع ہوئی. کسی بھی صورت سے وہ مسلمانوں کو سکون کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ سب جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا 8 ہجری میں عمرہ کا. حضور اپنے ارادے سے نکلے، یہ تھی رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ، حضور اور ہجرت کا 8واں سال تھا. حضور 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی غرض سے نکلے، جس کا ذکر سورہ فتح شریف میں آیا ہوا ہے. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. يا تكريما، حضور کا انداز مبارک یہ تھا کہ حضور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بتاؤ. اور اس کے بعد پھر حضور خواب کی تعبیر فرماتے ہیں. ایک دن کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, سلام پھیرا, نماز مکمل کی. پوچھا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ دو تین صحابہ نے جواب دیا, ہاں یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ سر مڑا ہوا ہے, بدن پر سفید چادریں پڑی ہوئی ہیں, کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اور یہ حکم الہی ہے, چلو تیاری کرو عمرے کے لیے چلتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سورہ محمد شریف کے اندر وہ انداز ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضور کعبۃ اللہ شہر مکہ سے نکل کر کے باہر پہنچے تھے اور مکے کی طرف مڑ کر کے دیکھا تھا اور کہا تھا یہ شہر مکہ, میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کی ہوتی. کعبۃ اللہ المشرفہ سے پیار کا حال تو صحابہ ہی جانتے ہیں یار, یہ سعودی کیا جانے کی کعبہ کیا چیز ہے, ان کو کیا معلوم, یہ تو اسے اینٹ اور پتھر کا ایک گھر جانتے ہیں خالی بس. اتنی کتابیں حدیث اور قرآن رکھی ہوئی ہیں میرے پاس, میں دل کی بات بول رہا ہوں کہ کعبہ کا احترام جتنا عجمیوں کے دل میں ہے ان کے اندر نہیں ہے. اس سے پہلے درس میں بات گزر چکی ہے, بتایا تھا لاسٹ ویک کی بات تھی کہ وہ ولی کامل 40 منزل سے 4000 میل کی دوری سے پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. وہ ایک دور تھا, کعبۃ اللہ المشرفہ ایک شمع تھی اور اولیاء کامرین اس کے چاروں طرف مڈلایا کرتے تھے. کیا مجال کی کبھی مطاف شریف اولیاء کامرین سے اس وقت اور آج بھی خالی نہیں ہوتا, اتنا جان لیجیے گا, آج بھی ہے لیکن یہ کہ اولیاء چھپ گئے ہیں, مخفی ہو گئے ہیں, مستور ہو گئے ہیں, ظاہر نہیں ہو پا رہے ہیں. ورنہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے مطاف کی جگہ آج بھی اولیاء کامرین کے نورانی اور پاکیزہ قدموں سے آج بھی سرفراز ہو رہی ہے. تو بہرحال حضور آئے تھے, بڑی کسک تھی بخاری کے حدیث پاک ہے, حضرت بلال حبشی کے تعلق سے آئی ہوئی ہے قسم خدا کی, یہ دیکھیں عشق. حالانکہ شہر پاک مدینہ منورہ میں حضور کے ساتھ ہے لیکن کیا کیجئے گا, دل کا کچھ رشتہ ہوا کرتا ہے چیزوں کے ساتھ, وابستگی ہوا کرتی ہے. بلال اذخر گھاس ہوتی ہے جو خاص مکے میں پیدا ہوتی ہے, اذخر بولتے ہیں اس کو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تو سب چھوڑ دیجئے, وہ اذخر گھاس یاد کر کے رویا کرتے تھے, ہائے میری اذخر گھاس, اس طرح کہتے ہیں ہائے میری اذخر گھاس. عشق کی انتہا تھی اس در اقدس سے, کعبۃ اللہ المشرفہ سے دل کی وابستگی کا حال تھا یہ ان کا. تو اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی خواب سپنے اور خود آقا نے بھی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے, چلو تیاری کرو 10,000 مقدس صحابہ کرام کا کرو. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر 10,000 کا کوئی لشکر اس شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے, ہتھیار لگے ہوئے ہیں لیکن ہتھیار نیابوں میں رکھے ہوئے ہیں. جب پہنچے حدیبیہ کے مقام پر تو روک دیے گئے. حضرت عثمان غنی کا واقعہ اس دن پیش آیا کہ آپ اندر تشریف لے گئے, اس کے بعد ان کو روک لیا گیا. سورہ فتح شریف 26 پارے میں سارا واقعہ گزر چکا ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد پھر حضور تشریف لے آئے واپس, کس بنیاد پر کہ آپ اس ساتھ چلے جائیں پھر دوبارہ آئیے گا لیکن ہتھیار لگا کے نہیں آئیے گا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. میں کبھی کبھی جب واقعات پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے عقل کے بوٹے اور آنکھ کے اندھے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا یہ عظیم الشان مرتبہ دیکھتے ہیں حدیث و قرآن کے اندر اور پھر بھی کہتے ہیں آدمی تو تھے ہماری طرف سے. جی میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ آخر وہ دماغ کون سا ہے, بھوسا بھرا ہوا اس کے اندر کیا. یہ دیکھو جب سے واپس آنے لگے, عمرہ نہیں ہوا واپس آ گئے اور ایسی ایسی شرطیں اس میں جو سلح نامے میں رکھی گئی
دنیا کا کوئی فاتح اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے, کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے. اتنی دب کر کے اور اتنی معذورانہ انداز میں کہ جیسے لگتا تھا بالکل مجبور محض ہوں اور ہاتھ پر بتاؤ گا ہوں, یہ بھی مان لو, 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 یہ بھی کرنا ہوگا, یہ بھی کرنا ہوگا, ہاں سب لکھتے چلے جاؤ, اور لکھتے چلے جاؤ, سب سب لکھ ڈالا. غیرت فاروق کی جوش میں آئی, یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ بے شک میں اللہ کا نبی. کتنا دب کر کے آپ سلح کر رہے ہیں. ہاں یہ عمر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. نگاہ نبوت چلے آئے واپس, صحابہ کرام بل کھا رہے تھے, ایک دم ظاہر سی بات ہے تلملا رہے تھے. ذرا سا اشارہ پاتے ظاہر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی اس دن, اس لیے کہ 10,000 کا لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں ہے, عرب کی زمین میں اس بڑا لشکر دیکھا ہی نہیں تھا کبھی. واپس چلے آئے اور پھر 8 ہجری میں 15 رمضان مبارک کو آپا چلے جا رہے ہیں. اب جا رہے ہیں تو اس شان سے جا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی ہر شاعرہ خیر مقدم کرنے کے لیے, ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. رکاوٹیں ختم ہو گئی, کسی کے اندر دم خم باقی نہیں رہ گیا کہ اب حضور کے سامنے کھڑا ہو کر کے یہ کہہ سکے وہ کہہ سکے, نہیں. حضور تشریف لے گئے, مکہ فتح ہو گیا. زمخشری نے بڑی پیارے انداز میں لکھا ہے, ذرا سنا دوں. کہتے ہیں کہ وکان فتح مکہ لعشر مضین من شهر رمضان سنة 8 ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 من المهاجرين والأنصار وطوائف العرب وأقام بها 15 ليلة ثم خذل حراج وحين دخلها وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخو كريم وابن أخي كريم قال إذا فأنتهم الطلقاء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان الله تبارك تعالى أنكرهم من رقابهم حرمة وكانوا له فيا فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء ثم بايعوه على الإسلام. درجة بس إيمان تازہ کریں. کہتے ہیں کہ فتح مکہ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو ہوا, حضور کے ساتھ 10,000 مہاجرین انصار اور دیگر قبائل عرب تھے. حضور 15 رات وہاں قیام فرمائے, اس کے بعد پھر قبیلہ حوازن کی طرف گئے اور وہاں پہ قبیلہ حوازن کو فتح فرمایا, جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. حضور کعبۃ اللہ المشرفہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہی وہ نعرہ تھا نا کہ جب کسی سے سنتے تھے تو اس کی آنکھ پھوڑ دیتے تھے, پیر توڑ دیتے تھے, سر پھوڑ دیتے تھے, پھاڑ دیتے تھے, اتنا ستاتے تھے کہ مکے کی گلیاں کرا رہی تھی. آج اسی نعرے کو کہاں کہا جا رہا ہے؟ کعبۃ اللہ المشرفہ کے دربار. آج کل یا ایک بات درمیان میں رو کر کہہ رہا ہوں, جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے نا یہ زمین کے برابر ہوا کرتا تھا, یہ زمین کے بالکل برابر ہوتا تھا. اس کو بعد میں اتنا اونچا کر دیا کہ آدمی کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا, اس لیے ورنہ بالکل زمین کے برابر ہوتا تھا. یہ دروازے پر کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, صدق وعدہ ہے, اس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا, ونصر عبدہ اپنے بندے کی مدد فرمائی, وہزم الاحزاب وحدہ اور ایک بندے کی مدد ان تمام پارٹیوں ٹولیوں گروہوں کے مقابلے مدد فرمائی اور سب کو شکست دے دیا. تو مقال پھر حضور نے فرمایا یا اہل مکہ ما ترون انی فاعل بکم, اہل مکہ بتاؤ تم بتاؤ کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. بڑا فرق ہے. ابھی میں ایک اقتباس سناؤں گا, اس کو سنیے گا. کیا کر سکتا ہوں؟ قالوا خیرا اخو کریم و ابن اخی کریم, آپ بہتر ہی کریں گے. توجہ کیجیے خدا قسم, آپ بہتر ہی کریں گے. آپ ایک کریم بھائی ہیں, کریم بھائی کے بیٹے ہیں. زبان رسالت سے حکم ہوتا, اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ سب آزاد ہو, کوئی چھیڑ چھاڑ تم سے نہیں کی جائے گی. فآتقهم رسول اللہ, تو حضور نے سب کو آزاد کر دیا. آج سب غلام تھے حضور کے. اگر حضور چاہتے تو ہر ایک کے پیر میں بیڑی, ہاتھ میں ہتھکڑی, اور اس کی گردن حضور کے قدموں کے نیچے پڑی ہوگی, لیکن حضور نے سب کو آزاد کر دیا. خدا جانے کتنے ہزار اس وقت اہل مکہ تھے. تو اب آؤ رسول کا مقابلہ کر کے دیکھو, تو ایک غلام کو آزاد کرنے کی تمہاری جرات نہیں, اور اللہ کے رسول نے آج اہل مکہ کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور کو یہ قدرت فرما دی کہ ان کی گردنوں کو آزاد فرمایا. اسی لیے مکیوں کو ایک اور لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے, اہل مکہ کو طلقاء بھی کہا جاتا ہے. طلقاء مانے آزاد شدہ, طلقاء مانے آزاد شدہ. اس کو سن لیا آپ نے؟ اب اپنی زبان میں پیر کرم شاہ آزہری کے جملے سن لیجیے صاحب. میں تو پڑھا تو مست ہو گیا, کیا استعمال کیا ہے. سنیں گے. مکہ کا فاتح, اگر کوئی بادشاہ ہوتا, کوئی ڈکٹیٹر ہوتا, کوئی فوجی جرنیل ہوتا, تو آج مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی, قتل عام کا حکم دے دیا جاتا, پل بھر میں کشتوں کے پشتے لگ جاتے, خون کے دریا بہنے لگتے, ہر سو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے. لیکن ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی تو آج نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ آج کا فاتح محمد رسول اللہ ہے. آج کا فاتح رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ پہنے ہوئے ہے. آج کا فاتح قیامت تک کا فاتح بن کر داخل ہونے والوں کے لیے اپنا اسوہ حسنہ پیش کرتا ہے. اب انداز دیکھیں, حضور اپنی ناقا یعنی اونٹنی قصبا پر سوار ہے. سر فقر سے تنا ہوا نہیں, گردن غرور سے اکڑی ہوئی نہیں, بلکہ سر جھکا ہوا ہے, اتنا جھکا ہوا ہے کہ پالان کے سامنے والی لکڑی کو چھو رہا ہے. کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ حضور جس پہ بیٹھے تھے, وہ جو جس پر بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی, اس کو کٹھوت بولتے ہیں, تو لکڑی اٹھی ہوئی تھی. ایسا نہیں کہ حضور جو غرور کے ساتھ جا رہے ہو, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر کی یہ کیفیت تھی کہ اتنا جھکے تھے کہ پیشانی مبارک اونٹ کی اس کوہان پر لگی ہوئی لکڑی کو چھوتی چلی جا رہی تھی. سبحان اللہ, بڑا اچھا انداز اختیار کیا ہے. پھر کہتے ہیں چشم مبارک سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے, ہونٹوں پر اپنے خداوند کریم کی عظمتوں کی بریائی کے کلمات ہیں, دل اپنے رعوف و رحیم پروردگار کے الطاف بے پایا پر شکر گزار ہے, ہر ادا دل نماز ہے, ہر نگاہ رخ پرور ہے, ہر قدم ناز پر امیدوں اور آرزوؤں کے چمن آباد ہو رہے ہیں. اس وقت جبریل امین یہ مبارک صورت لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور فتح و کامرانی کی تقریر بنانے کا الہی منشور پیش کرتے ہیں. قلم توڑ دیا, قسم سے قلم توڑ دیا ہے. اتنا اچھا بولے جا کہ دل چاہے تھا بار بار پڑھتے ہو اس کو. یہ شان کرم ہے, حضور تشریف لے گئے. اچھا صاحب, اب کچھ تفریحات سنے اس پر. جبریل امین تشریف لائے, مدنی اس لیے صورت ہے, پہلے مکی اور مدنی صورتوں کا فرق جان لیں. آپ بتا چکا ہوں, حالانکہ بار بار بتا چکا ہوں, مکی صورت ہے ایک قول کے مطابق جو ہجرت سے پہلے اتری, کہیں بھی اتری مکی ہے, اور مدنی صورت ہے جو ہجرت کے بعد اتری, کہیں بھی اتری مدنی ہے. یہ صورت مکے میں اتر رہی ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہ صورت مکے میں اتری, مگر اتری کب ہے؟ ہجرت کے بعد اتری ہے. اسی بنیاد پر اس قول کی روشنی میں جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد اتری, کہیں بھی اتری ہو, اس کو مدنی کہا جاتا ہے. اسی قول کے مطابق اس کو مدنی کہا گیا ہے. ورنہ حق یہ ہے کہ علامہ قرطبی نے اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ یہ اجماعی طور پر یہ مدنی ہے. اس سورت کا ایک نام سورت توضیح بھی ہے, سعودی والے کہتے ہیں کسی کو خدا حافظ کہنا, الوداع کہنا. الوداع کیوں کہا گیا؟ حدیث سنیں آپ.
کہتے ہیں کہ جب یہ سورت پاک اتری
حضور منا میں تھے, حضور منا میں مسجد مشعر الحرام کے پاس تھے, وہیں یہ سورت اتری. اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار حضور منا میں مسجد مشعر الحرام کے پاس جلوہ بار جبریل امین حاضر ہوئے لے کر کے, اللہ کے رسول نے اس سورت کو پڑھ کر کے سنایا.
قیل نظرت فی منن بعد ایام التشریق فی حجۃ الوداع فبکا عمر والعباس فقیل لهما ان هذا یوم فرح فقال بل فیہ نعج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقتما نعیت الی نفسی یا نعیت الی نفسی. کہتے ہیں کہ حجت الوداع کا موقع ایام تشریف ہے, سورت پاک اتری, حضور نے پڑھ کے سنائی.
سید عمر فاروق حضرت آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگے,
تو ان لوگوں سے کہا گیا ہے دونوں بزرگوں سے, ارے خوشی کا دن ہے, خوشی اللہ نے عطا فرمائی ہے, بشارتیں دی جا رہی ہے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے, آپ لوگ رو رہے ہو. نگاہ دیکھیے کہاں پہنچتی ہے, نگاہ نبوت, نگاہ عمر, نگاہ نبوت سے بڑی قریب ہے. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. کیا کہا؟
فقال بل فیہ نعج النبی,
اس میں تو حضور کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے.
تم کہتے ہو اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے لیکن معلوم نہیں, اس میں حضور کے تعلق سے اطلاع ہے کہ حضور اب وصال فرمانے والے ہیں, حضور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ہم یہ دیکھ کر کے, یہ سن کر کے, محسوس کر کے رو رہے ہیں, اسی بنیاد پر رو رہے ہیں. اسی لیے اس کو سورت توضیع کہا جاتا ہے. چنانچہ سید عمر فاروق حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عباس حضور کے چچا اور ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے, جو اس امت کے رئیس المفسرین ہیں, سب سے بڑے مفسرین قرآن وہی ہے, رازدار رسول ہے. لیکن تعلق سے ایک روایت گزری ہوئی ہے بڑی دلچسپ روایت بچوں کو سنانے کے لائے, یہ آتے تھے بچے تھے چھوٹے, سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر کے سو جایا کرتے تھے, حضور رات کو اٹھتے تہجد پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, یہ بھی اٹھ جاتے تھے بچے ہیں. ایک رات رات ایک رات اٹھے, بہت چھوٹے مختصر سی عمر ہے, اٹھے آنکھیں بند کے حضور کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے, حضور نماز پڑھ رہے تھے ابھی جا کر کے حضور کے لیفٹ سائڈ کھڑے ہو گئے. امام کے کس سائڈ کھڑا ہوا جاتا ہے؟ رائٹ سائڈ تھا, لیفٹ سائڈ کھڑے ہو گئے. راوی لکھتے ہیں کہ حضور نے ایسے ان کا کان پکڑا, ایسے ہاتھ اس طرح سے لیا کر کے کان پکڑا, گھما کھلا کر کے رائٹ میں کھڑا کر دیا. یہ سب چیزیں بچوں کو بتانی چاہیے, یہ کتنا پیارا انداز ہے, کتنا خوبصورت انداز حضور کا ہے. وہ ابن عباس بچے تھے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک صحابہ کے ساتھ ان کو بلا لیا کرتے تھے. اور یاد رکھے, اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے کہ جنگ بدر میں شریک صحابہ اس امت کے وہ ممتاز صحابہ ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے, اسی لیے ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے. تو بلا لیا کرتے تھے. ایک دن صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات محسوس ہوئی کہ یار ہم لوگ اتنے بوڑھے بوڑھے عمر دراز قسم کے لوگ اور امیر المومنین اس بچے کو بلا لیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے. انہوں نے لکھا ہے, علامہ قرطبی لکھتے ہیں, وفی بخاری فقال عمر, یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوچھ لیا انہوں نے کہ ایسا نہ کریں آپ, ذرا سا اسٹیٹس ہے نا بہرحال, अच्छा नहीं मालूम होता। बच्चे बच्चों के सपने आए तो अच्छा लगता है, अब बच्चे अगर बड़ों के सपने आके बैठना शुरू करें तो सब जाहिर बात है कि वो अजीब सा लगेगा। हम तो बड़े फारूक का जवाब रहना फरमाइए, जरा देखे मैं तो रवायत पढ़ रहा हूं, इसको अल्लामा कुर्तबी ने भी रवायत किया है, तबरी ने भी, कश्याप ने भी, इब्ने कसीर ने भी, सब ने रवायत किया इस रवायत को। कहते हैं وفي البخاري فقال عمر ما عاد منها الا ما تقول ورواه الترمذي قال كان عمر يسالني ما اصحاب النبي فقال عبد الرحمن بن عوف اتساله ولنا بلغنا مثله فقال عمر انه من حيث نعلم فقالوا هذه الايه تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضور کے جو اصحاب کے بعد ان کے ساتھ عمر فرمی کہ آپ لوگوں کے ساتھ حضور کے صحابہ کے ساتھ اس بچے سے ہم لوگوں کے ساتھ بچے سے سوال کرتے ہیں، اس بچے کی عمر کے برابر تو ہمارے بچے ہیں، اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ تو معلوم، مجھے معلوم ہے، فاسألوا نازل آیا، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ کے بچے بھی اسی بچے کی ایج کے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے آپ بتلاؤ کہ یہ اذا جاء نصر اللہ الفتح میں کیا بتایا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی تسبیح تحمید، سب دیا گیا استغفار کرنے کا۔ کہتے ہیں کہ فقال عمر فقول انما هو حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ ایہا۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ اچھا اب آپ بتاؤ کہ اس سورت میں کیا بتایا گیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اس سورت میں حضور کی رحلت کا حکم دیا گیا ہے، حضور کے وصال شریف کی بات کی گئی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورت اجل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھی یہی کہتا جو تم کہتے ہو، اوپر روایت گزر چکی نا کہ جب حضور نے اس سورت کی تلاوت کی تو حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس دونوں رونے لگے اور یہ کہا کہ اس سورت پاک کے اندر جو حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ اب اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی اپنے کام کو پورا کر چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، ترجمہ سنیں، اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں، تو اپنے رب کی ثنا کرتے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ سب سے آخری سورت ہے جو مکمل طور پر سورت کی حیثیت سے حضور پر سب سے آخری سورت جو اتری ہے یہ ہے۔ اب اس کے بعد کئی قول نقل کیا گیا ہے، ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن اور حیات رہے، تو کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے۔ علامہ قرطبی نے سلسلے میں جو بیان فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ فعاش بعدهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم 80 یوماً، اس سورت کے اترنے کے بعد حضور 80 دن اور زندہ رہے حیات ظاہری میں۔ اور کہتے ہیں کہ اس سورت کے بعد آیت کلالہ اتری، چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے میراث کے تعلق سے، وہ اتر۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آیت کلالہ اترنے کے بعد حضور 50 دن تک ظاہری حیات کے ساتھ رہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر سورہ توبہ شریف کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم اتری، اس کے بعد اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 35 دن حیات رہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر سورہ بقرہ شریف کی آیت کریمہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ اتری، اس کے بعد حضور 21 دن زندہ رہے، اور مقاتل نے کہا کہ کل 7 دن اس کے بعد زندہ رہے، اور اس کے بعد حضور رسال فرما گئے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ سے سورت پاک کا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سورت پاک اتری تو حضور بڑی خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور دعا کیا کرتے تھے. یہ دیکھیں کچھ حدیثیں نقل کی ہیں یہاں پہ اللہ قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان نظرت على سوره الى جانت الله الا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. کہ اس سورت کو اترنے کے بعد حضور کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور استغفار کرتے تھے اور یہ پڑھتے سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ایک اور روایت آئی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت جو علامہ طبری روایت کیا ہے کہ سبحانک ربنا وبحمدک اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے. اور بعض اور روایتیں اس طرح کی آئی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مسلسل اور کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ وہ ایتن ناس خلونا فی دین اللہ افواجا, فوج فوج کثرت سے لوگ آئیں گے. چنانچہ فتح مکہ کے بعد جب قریش مکہ کا غرور اور ان کی کمر ٹوٹی ہے تو قبائل عرب دور دور کے وفود کی شکل میں آتے, اسی لیے اس سال کو سال وفود کہا جاتا ہے. اور جو حضرات مدینہ منورہ میں بارگاہ کرم میں حاضری دے چکے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایک پلر ہے, مسجد نبوی شریف میں ایک پلر ہے, پرانی مسجد نبوی شریف میں ایک پلر ہے, حضور وہاں بیٹھتے تھے. اس پلر کا نام ہی جو ہے وہ وفود کہا جاتا ہے اس کو, مطلب یہ کہ یعنی وفود کا کھمبا, حضور وہاں بیٹھتے تھے. اب اس میں دیکھیں یہ قسمت یعنی اس افواجہ کی جو تشریح مفسرین نے کی ہے اس کی ذرا تشریح بنا جائے. فرمائے کہتے ہیں ازاری کا انہو اردہ من الیمن سبع مئة انسان مومنین طاعین بعضهم یؤذنون وبعضهم یقرؤون القرآن وبعضهم یهللون, کہ 700 یمنی باشندے حضور کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے. 700 یمنی باشندے یمن کے, اس میں سے بعض وہ تھے جو اذان پڑھتے تھے, مومن تھے, پرہیزگار تھے, بعض قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے, بعض لوگ تحلیل پڑھنے والے تھے. اللہ کے رسول اس سے بہت خوش ہوئے. چنانچہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے تعلق سے ارشاد فرما دیا اور ان کے لیے بڑی دعائیں ارشاد فرمائی. کشاف نے لکھا دخل الناس فی دین افواجا وسیخرج منہ افواجا وقیل اراد بالناس اہل یمن, کہ لوگ دین میں داخل ہوں گے تو اس سے مراد یمنی لوگ ہیں کہ کثرت سے اہل یمن نے اسلام اس وقت قبول کیا تھا. یمنی لوگوں کی فضیلتیں بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں اور یہ شرف و اعزاز جتنا یمن کو آج بھی یمن کی کیفیت یہ ہے کہ تصوف کا مرکز سمجھا جاتا ہے. آج بھی اس دور میں بھی علامہ قمرزوں بدلا رہے تھے ایک واقعہ کہ اس دور ترقی یافتہ دور میں بھی وہاں پہ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں بہت قدیم نظریات کے عارفین رہتے ہیں, مٹی کے مکان, پھوس کے مکان, مسلسل اللہ کی عبادات, دنیا سے قطع تعلق آج بھی اس زمین کی خصوصیت ہے. اور اسی زمین کی خصوصیت ہے کہ خیر التابعین جس کے اندر جلوہ بار تھے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کا دور مبارک ان کو ملا ہے مگر اس کے باوجود زیارت سے شرف یاب نہیں ہو سکے. میں نے ان کی سوانح پڑھی, اس میں ایک جگہ میں نے پڑھا ایک واقعہ کی ایک بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے تشریف لائے واپس مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو وہاں پہ خوشبو محسوس کی. حضور نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں, ایک شخص یمن سے آیا تھا. تب اس کو اس کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے.
القرن.
علامہ طبری لکھتے ہیں ابن عباس کی روایت ہے قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه قال الله اكبر الله اكبر جاء رسول الله الفتح جاء اهل من قال يا رسول الله امر لمن قال قوم رقيقه قلوبهم لينه طبعهم الايمان يمان والفقه يمان والحكمه يمانيه. کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور تھے, اچانک حضور نے پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر, جاء نصر الله والفتح اللہ کی فتح اور مدد آ گئی, جاء اهل اليمن یمنی آ گئے. حضور سے پوچھا گیا اللہ یہ اہل اليمن کون لوگ ہیں, یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قوم رقیقۃ قلوبہم, بڑے نرم دل قوم ہے, یہ یمنیوں کا دل نرم بہت ہوتا ہے. لینۃ طباعہم, طبیعتیں بڑی نازک ہوتی ہیں ان کی دین کے قبول کرنے کے تعلق سے. الایمان یمان, ایمان یمن میں ہے. والفطح یمان, فقہ مسائل کا استخراج, قرآن اور حدیث سمجھ کر کے مسائل نکالنا, فائنڈ آؤٹ کرنا یمنیوں کی خصوصیت ہے. والحکمت یمانیت, حکمت یمن میں ہے. چنانچہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ نے خوشیاں بھی منائیں اور جو لوگ حساس طبیعت کے مالک تھے وہ رونے بھی لگے, لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ, حضرت جابر وہ بڑے بے چین ہو گئے اور بے قرار ہو کر کے رونا شروع کیا. روایت کے تعلق سے آئی ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ وروا جابر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس دخل فی دین الافواج وتجخذون من افواجا. بات تو داخل کی ہے کہ دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے. اسے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں, خوشی کا مقام ہے کہ اب لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ باپ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے, مگر جانتے ہو اسی طرح سے فوج در فوج نکل بھی جائیں گے, جس طرح داخل ہوں گے اس طرح سے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ فوج در فوج نکل جائیں گے. آج کا یہ دور جس میں ہم زندگی کی سانس لے رہے ہیں, اس حدیث پاک کی مکمل ترجمانی کر رہا ہے, مکمل ترجمانی کر رہا ہے. بظاہر بڑے بڑے مسلمان, لیکن کیا حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی خاص تعلق ہے؟ اللہ بچائے اس سے, اللہ بچائے. ایمان اور اسلام جس عظیم دولت کا نام ہے. دو روایتیں پڑھنے کے بعد میں گفتگو ایک دم سے بیٹھ دے رہا ہوں. پھر لما نزلت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله, فعلم أبو بكر رضي الله عنه فقال فديناك بأنفسنا وأموالنا وبآبائنا وأولادنا. جب یہ سورت پاک اتری, حضور نے خطبے میں اس سورت پاک کو پڑھ کر کے سنایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا اور اپنے رب کی ملاقات میں سے جس کو چاہے لے لے, چن لے, پسند کر لے. تو اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا, یہ حضور نے بیان فرمایا. تو کہتے ہیں فعلم ابو بکر, حضرت ابو بکر سمجھ گئے فوراً اشارہ, فوراً سمجھ گئے اشارہ. اور اس کے بعد یہ کشاف نے بیان کیا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس روایت میں اتنا اور بھی آیا ہوگا کہ اس کے بعد پھر رونے لگے اور کہا کہ فَدَيْنَاكَ بِأَنفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا, ہماری جانیں, ہمارے مال, ہمارے آبا و اجداد, ہماری اولادیں یا رسول اللہ ثواب پر فدا ہو جائیں, ثواب پر فدا ہو جائیں. چنانچہ سورت کے اترنے کے بعد ام سلمہ کی ایک روایت نقل کی ابن کثیر نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر امری لا یقوم ولا یاخذ ولا یذر ولا یجی الا قال سبحان اللہ وبحمدہ فقلت یا رسول اللہ رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقود الا قلت سبحان الله وبحمده قال اني امرت بها. سیدہ ام سلمہ کی ام البنون کی روایت ہے کہ حضور اپنے آخری دنوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
ہمیشہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی پڑھا کرتے تھے. حضرت مسلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل آپ بہت زیادہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, بات کیا ہے؟ حضور کچھ شاد فرمائے کچھ. حضور نے فرمایا مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. اب بات سمجھنے کی یہاں یہ ہے, پیغمبر سے خطا کا صدور محال ہوتا ہے, پیغمبر سے غلطی نہیں ہوتی ہے. تو حضور تو استغفار اور حمد باری تعالی میں اتنی کوشش کریں کہ سیدہ عائشہ کی روایت یہ کہ نمازوں کا حصہ بنا دیا انہوں نے, حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ استغفار. اور ہم جیسے مجرمین گنہگار پاپی معصیت کار جن کی سانس بھی گناہ سے خالی نہیں ہوتی ہے کس قدر بے فکرے ہیں. یہ آیت یہ سورہ پاک ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اپنے رب کی حمد بھی کی جائے اور اپنے رب سے استغفار بھی کیا جائے. اور اسی سورہ پاک سے یہ بات پتا چلی کہ استغفار اسی وقت قابل قبول ہے جب پہلے حمد باری تعالیٰ کر لی جائے. کیا بات سمجھ گئی؟ استغفار سے پہلے حمد باری تعالیٰ ضروری ہے, پہلے اللہ کی حمد کیجیے, حمد کر کے پہلے اس کو خوش کیجیے اور اس کے بعد تب استغفار کیجیے. ایک صوفی ایک اہل دل کا اہل اللہ کا ایک واقعہ ایک بات دماغ میں آ رہی ہے, انہوں نے بڑے جچے تو لفظ میں کہہ دیا تھا کہ جب بھی تم اللہ سے کوئی دعا کرنا چاہو تو پہلے اللہ کی حمد کر لیا کرو, حمد کر کے تم پہلے اس کو خوش کرو, اس کے بعد جب تم مانگو گے تب تو دے گا وہ. اور جب پہلے حمد کی ہی نہیں, اس کو خوش ہی نہیں کیا اور ہاتھ پھیلا دیا دے 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 نہ دے اس کی مرضی ہے, لیکن جب پہلے اس کی تعریف کر دو گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین, اب اس کے بعد کوئی اتنا صراط المستقیم دے دے گا. یہ تھی سورہ نصر شریف کے اترنے کی وجہ اور اس کا تاریخی پس منظر, اور وہ تھی سورہ کافرون شریف کی تاریخی حیثیت. انشاءاللہ تعالی اب چار سورتیں اور رہ گئی ہیں, تو انشاءاللہ بقیہ دو ہفتہ اور آپ کو انتظار کرنا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدل الجود والکرم علی و اصحاب بارک وسلم صلاۃ و سلام علی سیدی ارسل رب کریم. ان دونوں سورتوں کی تلاوت اور تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی مالک مولا اسے معاف فرما دے. میرا جہاں تک ناقص علم ہے میں نے جو اپنے اعتبار سے مطالعہ کیا جو میری ناقص فہم میں آیا ہے میں نے اس کو عرض کیا ہے, ورنہ قرآن کہا تھا مجھے ایسا کمیل بھی کیا ادا کر سکتا ہے مالک مولا, بلکہ بے علم کیا ادا کر سکتا ہے, بس تو اسے قبول فرما لے. اور جتنے بھی بھائی اور بہن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما دے اور سب کے سینوں کو دلوں کو قرآن مقدس کے نور سے کھول دے, بھر دے والی قرآن کی محبت زندگی کا حصہ بنا دے, الفت اس سے والحانہ شبق شبق پیدا فرما دے مالک مولا, اور اپنے حبیب کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور اشی سید مولانا محمد علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.